بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام سے توسل کرتے ہیں انشاءاللہ عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہمارے ایمان کی صحت و سلامتی کے لیے اور جملہ حاجات کی برابری کے لیے بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود بھیجیں محمد علیہ وسلم عشرہ محرم الحرام اپنے اختتامی مراحل سے قریب ہو گیا ہے شب نو محرم الحرام بھی آ گئی اور یہ مجالس وہ ہیں کہ چاہے مجلس اپنے ظاہری حجم کے اعتبار سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر مجلس پر خاص اہل بیت اطہار کی عنایت ہوتی ہے، خاص اہل بیت اطہار اس پر نگاہ کرتے ہیں۔ مجلس اپنے حجم کے اعتبار سے ہزاروں پر مشتمل ہو یا گھر کی ایک چھوٹی سی مجلس ہو، چھوٹا اور بڑا ہونا ہماری نگاہ کے اعتبار سے ہے، اہل بیت اطہار کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ آتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرماتے ہیں کہ مولا بسا اوقات ہم اپنے گھر میں تین لوگ ہوتے ہیں اور مل کر آپ کے جد کا ذکر کرتے ہیں، حالات اتنے مناسب نہیں تھے، آج تمام تر سختیوں کے باوجود یہاں عظیم الشان طریقے سے فرش اعضا موجود ہے، اتنے مومنین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس دور میں اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ علی الاعلان مجلس کی جا سکے، باقاعدہ مجلس کا اعلان کیا جا سکے کہ مثلا ذکر حسین ہوگا آپ تشریف لائیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اصحاب چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں جسے جہاں موقع ملتا تھا ذکر سید الشہداء کو برپا کرتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مولا بسا اوقات اب فقط تین ہوتے ہیں لوگ، ایک ذکر پڑھنے والا ہوتا ہے، دو ذکر سننے والے ہوتے ہیں۔ تو مولا نے جواب دیا کہ انی احب تلک المجالس، میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں، تم تین بیٹھ کر جو مجلس برپا کرتے ہو میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں، انی احب ریحکم و ارواحکم، میں تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں، اور انی احب ان اکون معکم، اور میں تمنا کرتا ہوں محبت کرتا ہوں کہ کاش تمہارے ساتھ شامل ہو سکوں۔ تو حجم کے اعتبار سے چاہے چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو، خاص اہل بیت اطہار کی نگاہ ہر ہر مجلس پر ہوتی ہے، ہر ہر ذکر کرنے والے پر، ہر ہر ذکر سننے والے پر ہوتی ہے۔ یہ چونکہ مودت اہل بیت کا مظہر ہے، اور مودت اہل بیت اجر رسالت ہے جس کو توحید سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی مودت کا اظہار ہے، ان کے ذریعے اظہار ہوتا ہے۔ جب آٹھویں امام تشریف لے جا رہے تھے نیشاپور پہنچے تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ فرزند رسول ایک جملہ بیان کیجئے تو ہم اسے لکھ لیں۔ تو امام نے، جو امام کی سواری تھی جس اماری پہ مولا موجود تھے، اپنے چہرے مبارک کو باہر نکالا اور جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جسے مولا نے روایت بیان کرتے کرتے جبریل تک پہنچایا اور پھر پروردگار تک پہنچایا۔ کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور یہاں تک کہ سلسلہ پہنچایا مولا علی علیہ السلام تک، اور ان سے رسول اللہ نے، اور رسول اللہ سے جبریل نے، اور جبریل سے خدا نے یہ کہا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے۔ اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو مولا کی ذریعہ مبارک کے اوپر آج بھی انشاءاللہ پروردگار عالم ہر ایک کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بابا سے بلند درود بھیجتے ہیں، محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ۔ تو مولا کی ذریعے کے اوپر یہ حدیث قدسی لکھی ہوئی گویا، اس لیے کہ خدا کا کلام ہے، یہ مولا خدا کا کلام نقل کر رہے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے چھٹے امام ایک جگہ تشریف فرما تھے تو کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کے بابا وہ ہیں کہ جب حدیث نقل کرتے ہیں، ان کے بابا یعنی کون، پانچویں امام، کہ ان کے بابا وہ ہیں جب حدیث نقل کرتے ہیں رسول کی تو بیچ میں راویوں کے نام نہیں لیتے، بغیر راویوں کے حدیث بیان کر دیتے ہیں، پانچویں امام میں اور رسول اللہ میں 100 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو جو حدیث بیان کرتا تھا وہ راویوں کے نام لیتا تھا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے رسول اللہ سے سنا۔ کہ یہ وہ ہیں کہ راویوں کے نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ حدیث کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے امام پر اعتراض کیا، چھٹے امام وہاں موجود تھے، امام نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا قال اللہ تبارک و تعالی، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور امام نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ایک موضوع کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ قال رسول اللہ براہ راست کہہ دیتے ہیں، یہ تو قال اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ نے یہ کہا ہے۔
تو امام نے جواب دیا کہ قلوبنا اوعیت لمشیت اللہ, ہمارے دل مشیت پروردگار کا ظرف ہے. جب خدا مشیت کو نازل کرتا ہے تو یہاں پر نازل ہوتی ہے, یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. جو سید الشہداء کی زیارت میں بھی ہے کہ ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبت الیکم وتستر من بیوتکم, والا جب پروردگار ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے, یہاں سے ساری کائنات کو عطا ہوتا ہے. تو آٹھویں امام نے کہا کہ اسے میرے بابا نے یہاں تک سلسلہ لے کر گئے جبریل امین تک, رسول اللہ تک, جبریل امین تک, کہا خدا یہ فرماتا ہے. حدیث قدسی بیان کی. اب یہ جو خالی ابھی حدیث نہیں ہے, یہ خالی سند ہے, یہ تو سند ہے نا, ابھی تو حدیث تو بیان ہی نہیں ہوئی. امام شافعی نے کہا یہ حدیث سلسلہ تو ذہب ہے. سلسلہ کہتے ہیں عربی زبان میں چین کو, کیونکہ راویوں کی چین ہے نا, یہ ایک کے بعد ایک چین. کہ یہ جو چین ہے ذہب سونا, وہ سلیپنگ والا سونا نہیں جو لوگ مجلسوں میں بسا کر سو جاتے ہیں, یہ گولڈ والا سونا. تو یہ سلسلہ تو ذہب یعنی سونے کی چین ہے. یہ در حقیقت یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے یہ اتنا محترم اور طلائی ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ اگر حدیث نہیں فقط راویوں کے نام پڑھ کر کسی دیوانے کو کسی پاگل کو پلا دو اور وہ شفا یاب ہو جائے تو حیرت نہ کرنا, یہ نام ایسے محترم ہے. تو حدیث تو امام نے بعد میں ارشاد فرمایا, پہلے نام ارشاد فرمائے, اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا. یہ 4000 لکھنے والے ہیں جو امام کی اس حدیث قدسی جو امام بیان فرما رہے لکھ رہے ہیں. ابھی سب نے لکھا, امام آگے بڑھے, اپنی اسی سواری میں تھے, تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ اپنے چہرے مبارک کو باہر نکالا امام نے اور فرمایا کہ ولیکن بشرطہا و شروطہا, لا الہ الا اللہ امان دے گا, عذاب سے نجات دے گا, لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ, کچھ شرائط کے ساتھ. ویسے ہی نہیں, خالی یا اللہ کہہ دینے سے نجات نہیں ملنے والی. صحیح ہے, یا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں, اور یا اللہ کہنے والا تو ابلیس بھی تھا اور ہوا یہ گا. ابلیس جو ہے اس پر لعنت کیوں ہوئی اللہ کی؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو تو مانتا ہے, اس سے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے مہلت دے دے. ابلیس کے اصول دین آپ کو بیان کر دوں, ابلیس کے اصول دین, ہمارا اصول دین پانچ ہے نا, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے محمد, پانچ ابلیس کے بھی ہیں کچھ. زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید کسی کو برا لگ جائے, تو بہت ہلکے انداز سے. ٹھیک ہے, تو ابلیس کا پہلا اصول دین میں سے کیا ہے؟ توحید. اس لیے کہ مانتا ہے اللہ کو. کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ کہہ رہا ہے پروردگار تو مہلت دے دے. تو میں اللہ کو جو نہ مانتا ہوں اللہ سے مہلت کیسے مانگے گا؟ یعنی یقین رکھتا ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے مہلت دے سکے, تو اللہ کو مانتا ہے وہ. اچھا, کہہ رہا ہے قیامت تک مہلت دے دے, قیامت کو بھی مانتا ہے, قیامت کو بھی مانتا ہے, کہہ رہا ہے قیامت تک مہلت دے دے. تو ابلیس مانتا ہے توحید کو بھی اور ابلیس مانتا ہے قیامت کو بھی. نہیں مانتا تو کسے نہیں مانتا؟ اصل میں وہ نہیں مانتا کہ اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے کہ تجھے سجدہ کر لوں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اچھا, اس نے ایک ڈیل بھی کی تھی, آفر پیش کی, پروردگارا ایسا کر لے تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے تو میرے تیرے اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. عبادت یہ تھوڑی کہ تیری اپنی مرضی سے ہو رہی ہے, میں مجھے ہزار سجدے چاہیے ہی نہیں, مجھے تو ایک ہی سجدہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, یعنی تجھے کروں گا, یا اللہ کہوں گا جسے تو نے بنایا ہے اس کا نام نہیں لوں گا. اور فرمائیے گا, تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تو ابلیس, اللہ نے کیا کہا کہ میری لعنت ہے تجھ پر, لعنتی علیکہ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ میری لعنت ہے تجھ پر, تو مردود ہو گیا, میری بارگاہ سے نکل جا. تو ابلیس خدا کو نہ مان کر لعنت اللہ نہیں بنا تھا, خلیفۃ اللہ کو نہ مان کر لعنت اللہ بنا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے آپ تو ابلیس نے اسے نہیں مانا تھا جسے اللہ نے بنایا تھا. تو پھر مولا نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا, اللہ کا نام عذاب سے امان دے گا لیکن شرطوں کے ساتھ, اور پھر مولا اپنے روح مبارک کو دوبارہ سواری پہ لے کے گئے, اور جب تھوڑی سی دوبارہ سواری آگے بڑھی تو پھر امام نے اپنے چہرے مبارک کو سواری سے باہر نکالا اور فرمایا انا من شروطها, یہ جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط میں ہوں, یعنی جو مجھے نہ مانے لا الہ الا اللہ اسے فائدہ نہیں دے گا, سب بیکار ہو جائے گا. جو علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, اللہ اکبر, ہے نا, ہم سب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے, علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی کی مدحت خود نماز کرتی ہے, علی کی مدحت خود نماز کرتی ہے, بغض علی کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. تو یہ انا میں شروع تھا, لا الہ الا اللہ کو مانو میری شرط کے ساتھ, میں ہوں تو لا الہ الا اللہ ہے, ورنہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں, ورنہ روزوں کا کوئی فائدہ نہیں, ورنہ حج زکات کا کوئی فائدہ نہیں. بڑی کامن سینس کی بات ہے, یہاں پر ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ہم باہر بھی جاتے ہوں گے, وہاں مڈل ایسٹ میں خاص طور پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, جب دبئی میں جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں دوسرے مقامات پر, ارباب کی, ارباب یعنی سیٹھ بڑا, اور ارباب سے لوگ بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ارباب کے ہاتھ میں پاسپورٹ, اس کا ویزا وغیرہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بھائی ارباب کو ناراض نہیں کرنا ورنہ دبئی میں رہ نہیں سکو گے. صحیح ہے, ایک جملہ بڑا کامن ہے, ارباب کو ناراض کر دیا تو رہ نہیں سکو گے یہاں پر. کمال کی بات ہے, چھوٹے سے دبئی میں اس کے ارباب کو ناراض کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا, جنت کے ارباب کو ناراض کیے بغیر جنت. صلوات پر محمد و آل محمد. انہیں راضی کیے بغیر جنت میں جا رہے ہو, تیوڑی جنت میں ویسے ہی. اچھا یہ آج کچھ شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے, ورنہ ایسا نہیں تھا پہلے, اس لیے کہ خود امام مالک انہوں نے منصور دوانقی سے, منصور دوانقی عباسی خلیفہ ہے, ایک علامہ تقی الدین سبکی کی کتاب ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام, یعنی رسول اللہ کی زیارت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے, اس کا ترجمہ یہ, تو عربی زبان میں وہ کتاب ہے, آج سے 700 سال پرانی لکھی ہوئی ہے, بہت قدیمی کتاب ہے, لکھنے والے خود علامہ تقی سبکی ہیں اور یہ خود شافعی مذہب کے ہیں, لیکن امام مالک کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں امام مالک جب تشریف لے گئے ایک مرتبہ زیارت کے لیے, منصور دوانقی بھی آیا ہوتا رسول اللہ کی لحد پر, تو منصور دوانقی نے سوال کیا ان سے, اس لیے کہ وہاں پر آپ ان شاء اللہ سب کو نصیب ہو وہاں جانا, جب آپ زیارت پڑھ رہے ہوتے رسول اللہ کی تو پشت پر قبلہ ہو جاتے ہیں, رسول کی جو قبر ہے اس کا ڈائریکشن ایسا ہے کہ جب آپ رسول کی جانب رخ کرتے ہیں تو پشت پر قبلہ ہو جاتے ہیں, تو منصور دوانقی نے سوال کیا کہ میں روبہ قبلہ ہو کر دعا مانگوں یا پشت پر قبلہ ہو جاؤں اور رسول کی قبر کو دیکھوں اور دعا مانگوں, تو امام مالک نے جواب دیا کہ تم کیوں پشت پر قبلہ, کیوں رو پر قبلہ ہونا چاہتے ہو, نبی کی قبر سے اپنا منہ پھیرنا چاہتے ہو, نبی کی طرف دیکھ کر دعا مانگو, اور پھر وجہ بیان کی, وہ وسیلتوں کا وسیلت ابی کا آدم, وہ تمہارا بھی وسیلہ ہے, تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے, تمہارا بھی وسیلہ ہے, تو جو وسیلے کو نہ مانتا ہو آدم کا تو وسیلہ تھے رسول, وہ آدم کی اولاد میں سے ہے یا نہیں وہ خود فیصلہ کر لو گے, اس لیے کہ آدم کے وسیلہ ہے, وہ بہت واضح ہے, امام مالک نے کہا, اور کہا کہ ان سے دعا کرو اور استشفاء اور ان سے شفاعت کی طلب کرو, امام مالک فرما رہے ہیں, تو یہ بہت کلیئر اور بہت واضح سی باتیں تھیں. آج پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ ڈاؤٹس پیدا کیے گا آہستہ آہستہ کہ جناب یا علی مدد کہنا, یا رسول اللہ مدد کہنا, اس میں بدعت, اس میں مسئلہ, اس میں مسئلہ, حالانکہ کوئی امام مالک کی خود جملے موجود ہیں. صحیح, اور جنت میں ان ہستیوں کے بغیر جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچا ہوگا, علامہ طباطبائی نے ایک حدیث لکھی ہے, فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, 8, جس میں سے ایک انبیاء اور صالحین کے لیے, ایک شہداء اور صدیقین کے لیے, اور اللہ نے 5 دروازے علی کے شیعوں کے لیے مخصوص کیے ہیں, اور ایک دروازہ ان کے لیے ہے آخری دروازہ, کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور ان کے دلوں میں بغض علی نہیں تھا, ان کے لیے بھی ایک رکھا دروازہ. اور ہمارے آپ کہ بغض علی نہ بھی ہو تب بھی گنجائش ہے, بخشش کا انشاءاللہ امکان ہے. اور جب جنتی اس دروازے پہ پہنچا ہوگا تو حدیث ارشاد فرماتے ہیں پھر آگے تاکہ ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء علی صفاح الذهب, جنت کا دروازہ کوئی لکڑی کا تھوڑی ہوگا, دنیا کا دروازہ تھوڑی, اسٹیل کا دروازہ نہیں جنت کا, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا اور اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوگی. اور جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو کہا جائے گا کہ اس کنڈی کو دروازے پر مارو, تو جیسے وہ مارے گا فیضہ دقت الحلقۃ علی الصفحۃ تنت وقالت یا علی, جیسے ہی دروازہ اس کنڈی پہ لگے کنڈی پہ مارے گا وہ دروازے کو تو لہذا کیا ہوگا, جیسی آواز آئے گی دروازے سے آواز آئے گی وقالت یا علی, جنت کا دروازہ پکارے گا یا علی. تو جسے یا علی کی صدا اچھی نہیں لگتی وہ تو ہرگز جنت کے قریب نہ جائے. بھائی آپ کو اگر یا علی سے چڑ ہے تو پھر جنت کا دروازہ یا علی بول رہا ہوگا, تو یہ سوچ کے جائیے گا وہاں پر, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں یا علی کی صدا آئے تو آپ کو کچھ تکلیف ہونے لگے. ہم پہلے سے بتائے دے رہے ہیں کہ یا علی کی آواز آئے گی, اس لیے کہ فائدہ دقت الحلقۃ علی الصفحۃ تنت وقالت یا علی, جب کنڈی دروازے پر لگے گی تو دروازہ یا علی کی صدا بلند کرے گا. یہ کیوں ہوگا ایسا, وجہ کیا؟ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ہے, اپنی اس حدیث کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے جب بھی انسان کسی کے گھر پر جاتا ہے تو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کا نام لے کر اس سے اجازت لیتا ہے. اللہ اکبر, نام لے کر پہلے اجازت لیتا ہے, جب اجازت صاحب خانہ سے مل جاتی ہے پھر اندر داخل ہوتا ہے. جنت کے مالک کا نام علی ہے, جب تک نام لے کر اجازت نہیں لوگے تو اندر داخل نہیں. پہلے کھڑے ہو کے اجازت تو لو, اس کے بعد اندر داخل ہونا. علی قسیم الجنت والنار, علی ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, جنت کے مالک ہیں وہ, انہیں اللہ نے مالک بنایا, اللہ نے بنایا ہے, یہ کہیں شرک نہیں ہے, اللہ نے بنایا ہے, بہت واضح ہے. تو ہیں جنت کے مالک. یہ رسول کو جو ابو القاسم کہتے ہیں, یہ کیوں کہا جاتا ہے ابو القاسم, جس پر ہم سب درود بھیجتے ہیں جب ہم خطبے میں پڑھتے ہیں, ابو القاسم محمد, اور سب درود حضور کے نام پر ایک درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. درود یہ جو ابو القاسم پر ہم درود بھیجتے ہیں, رسول کا نام ہے نا, رسول کی کنیت ہے ابو القاسم. ایک صحابی آتے ہیں آٹھویں امام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ مولا یہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں, لماذا کنیا رسول اللہ ابو القاسم, کیوں ابو القاسم کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول کے ایک بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا, تو رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ مولا اتنا تو مجھے معلوم ہے, یہ میں جانتا ہوں, فہل ترانی اہلن للزیادہ, کیا مولا آپ اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور بھی اس سے زیادہ بتائیں کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ائمہ کے جو اصحاب ہوتے تھے یہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے تھے, اسرار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. مولا آپ بتا سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں, تو نے سوال کیا, تیرے دل میں تڑپ ہے تو میں بتاتا ہوں. کیا اما علمتا, امام نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی ابوا حاضر الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ابو القاسم کی علت, آج کے بعد جب بھی خطبے میں ابو القاسم محمد سنیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں, رسول نے ارشاد فرمایا. کہا کہ کیا یہ جانتا ہے کہ رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں علی کا بھی روحانی باپ ہوں؟ اس لیے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے, اور امیر المومنین شاگرد رسول ہیں. انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو لہذا رسول اللہ علی کے بھی روحانی باپ ہیں. کہا بالکل, یہ میں جانتا ہوں. کہا تو یہ جانتا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی قسیم الجنت والنار, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں. مولا اس میں ابو القاسم کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ تقسیم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, تقسیم کرنے والے کو عربی زبان میں قاسم کہتے ہیں. تقسیم کرنے والے کو قاسم کہتے ہیں, چونکہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں لہذا علی قاسم ہے, رسول علی کے باپ ہیں, علی قاسم ہے, رسول ابو القاسم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر جوادی آبولی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرمایا, کہا کہ کاش وہ صحابی امام سے اور بھی پوچھتا کہ مولا کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجہ ہے, تو مولا اس کے علاوہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں. وہ صحابی رک گیا, وہ چلا گیا, ورنہ مولا اسے اور وجہ بیان فرماتے. تو اہل بیت اطہار کا نام یہ تو جنت کی ضمانت ہے, اور انشاءاللہ خدا ہمیں اس ایمان پر ثابت قدم رکھے. اور چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ پروردگارہ یہ ہمارے لیے دعا, ورنہ چوتھے امام کے ایمان میں کیا کسی کو کمی ہو سکتی ہے. کہا کہ پروردگارہ جب کبھی میرا ایمان متزلزل ہونے لگے تو اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا, میں چاہتا ہوں اسی ایمان پر مروں, میرا ایمان اسی طرح سے مضبوط رہے, محکم رہے. اور اہل بیت پر ایمان رکھنے کے لیے ایک شرط ہے, ایک کہ یہ در وفا چاہتا ہے آپ سے, یہ مال و دولت نہیں چاہتا, یہ وفا چاہتا ہے. یعنی جو اہل بیت کے در پر آیا ہے پھر پورا اس در کا بن کے رہے, یہ وفا چاہتا ہے. یہ ضروری ہے کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی, یہ نہیں ہو سکتا. جو امیر المومنین کے در پر ہے, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی رضی اللہ تھے اور وہ بھی رضی اللہ تھے, ہے نا. عربی تاریخ میں کون جمیلوں میں پڑے, دو بڑی بڑی ہستیاں سامنے آئی تھیں تو ہم نے ان کو بھی رضی اللہ کہہ دیا, ان کو بھی رضی اللہ کہہ دیا, تو ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ ختم. نہیں, اب یہ وفا چاہتا ہے در, عقیدے میں بھی عمل میں بھی. عقیدے میں وفا, اور امیر المومنین سے بڑھ کر کون ہوگا؟ علی مع الحق والحق مع علی, اللہم ادر الحق حیث ما دار, پروردگارہ تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ جائے. دعا ارشاد فرمائی. اب ہم جب امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم بھائی امیر المومنین کا ذکر کیوں کرتے ہو, تو میں جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم تو رسول اللہ کی دعا ہیں, رسول نے کہا تھا حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ جائے, تو بس ہم اس طرف مڑے ہوئے. جو مڑنا چاہتا ہے حق بن کر وہ آ جائے, کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالب, کسی کی پراپرٹی تو نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ ایک خاندان کی ہوں یا ایک مذہب اور ایک خاص فرقے کی ہوں اور ایک خاص نسل کی ہوں اور ایک خاص رنگ کی ہوں, ایسا تو نہیں ہے. جو کہنا چاہے وہ. کربلا بہت اچھا کہا کسی نے, کہا کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا, اور سمجھیے گا کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ کسی کی خاص پراپرٹی نہیں ہے, یہ عام ہے, دعوت عام ہے. تو بس ادھر وفا چاہتا ہے. کسی نے امیر المومنین کے پاس آ کر کہا کہ مولا یہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ جمل کی بات تھی, مولا اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر سامنے موجود ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, اور مثال کے طور پر زوجہ رسول ہیں, اور ایک طرف آپ ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر ہے. تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال, اعرف الحق تعرف احلا, اعرف الباطل تعرف احلا. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ پورا عربی ادب اس ایک فقرے پر قربان ہو جائے علی کے, اتنا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا. غور فرمائیے گا, کہا کہ حق و باطل کو افراد کی کسوٹی پر نہ پرکھنا, افراد کو حق و باطل کی کسوٹی پر پرکھنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہنا ارے اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں تو پھر حق کہاں پر ہے, نہیں, افراد کے ذریعے سے حق نہیں پہچاننا, پہلے حق کو پہچان, پہلے باطل کو پہچان, پھر سمجھ میں آئے گا کون سفر حق پر ہے کون سفر باطل پر ہے. یعنی افراد کی کسوٹی پر نہیں پرکھنا حق و باطل کو, حق و باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. یہ امیر المومنین نے فرمایا. ہاں صرف ایک ہستی ہے اس پوری روئے زمین پر, ایک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کسوٹی پر حق پرکھا جا سکتا ہے, اور وہ ہے علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ رسول نے سند دی ہے, رسول نے اعلان کیا. تو ادھر وفا چاہتا ہے عمل میں بھی. بس اوقات ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو کر لیا. الناس و عبید الدنیا, سید الشہداء نے کہا لوگ دنیا کے غلام ہیں, وہ دین اللعب علی السنتہم, دین ان کی زبان پر فقط ایک چٹنی کی طرح ہے. یہ امام کا جملہ ہے. ٹیسٹ کی خاطر, ٹیسٹ کی خاطر جب سارا سال گاڑی میں کوئی اور کیسٹ لگی ہوتی تھی, محرم آ گیا تو ٹیسٹ بدل گیا, کچھ اور لگ گئی, خالی ٹیسٹ چینج ہو گیا بس. پھر دو مہینے آٹھ دن گزر گئے, پھر ٹیسٹ چینج ہو گیا, پھر کچھ اور ہو گیا. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے عشق علی, اور فرمائیے یہ فل ٹائم ہے, لمحہ بہ لمحہ ہے زندگی میں. سرکار قدمی مرتبت کے پاس ایک خاتون آئی اور گزر رہی تھی, بوڑھی ہو چکی تھی بہت وہ, اور بیوہ ہو چکی تھی. اس کا جوان بیٹا اسے بڑی مشکل سے سہارا دے کر لے کے جا رہا تھا. تو رسول نے جوان سے کہا, رسول ندا کیا کرتے تھے ایسا مزاح جو جائز ہو, جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو رسول نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرا دیتے اپنی ماں کی؟ رسول کہہ رہے ہیں تم شادی کرا دو اپنی ماں کی, بیچاری بوڑھی ہو چکی ہے, اسے تمہاری ضرورت رہتی ہے, اس کا شوہر ہوگا تو اس کا خیال رکھے گا. تو جوان نے کہا کہ اب کون میری اس بوڑھی ماں سے شادی کرے گا, تو کہاں میں شادی کرواؤں گا اس کی؟ اتنے میں اس بوڑھی نے کہا اس جوان سے کہ اگر رسول اللہ کہہ رہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی, یہ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ جو بات دل پر اچھی لگتی ہے اس پر اگر عمل کر لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ نفس قربان ہو رہا ہو اور پھر امامت پر ہم فدا ہو رہے ہیں, اصل بات تو یہ ہے. جہاں امتحان کی منزل ہو, جہاں ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام, وہ اسی لیے تو اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ ابو الفضل عباس جب نو محرم کو, کل نو محرم یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا تھا, عاشور کا انتظار نہیں ہے, جب حملہ ہو گیا تو عصر کا وقت تھا, سید الشہداء حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. تو مولا نے کہا کہ اے عباس جا کر دیکھو کون ہے. ابو الفضل عباس جاتے ہیں اور رعب عباس ایسا تھا, حسن پورا لشکر آ رہا ہے اور ایک اکیلا عباس, تلوار کو نکالا اور کربلا کی زمین پر خط کھینچا کہ خبردار کو اس خط سے آگے بڑھنے پایا, جاتا ہوں اپنے مولا سے حکم لے کر آتا ہوں میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں. اور تاریخوں میں موجود ہے کہ لشکر پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ عباس چلے گئے تھے, فقط حکم عباس پر پورا یزیدی لشکر رکا ہوا تھا. یہ ہیبت عباس ہے, یہ جلال عباس ہے. جب تشریف لاتے مولا کے پاس, مولا سے کہتے مولا انہوں نے تو حملہ کر دیا, آپ کا کیا حکم ہے؟ تسلیم ہونا امامت پر, فدا ہونا امامت پر, کہا آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے کہا کہ عباس ایسا کرو ان سے ایک رات کی مہلت لے آؤ. اللہ اکبر, یہاں پر یہ کہے عباس اکیلے جنگ کر دو, یزیدی فوج پہ نار کر دو, عباس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کہ عباس جا کے مہلت لے کر آؤ. علامہ نقن یہاں پر تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے مولا مہلت لینے کے لیے تو بزرگوں کو بھیجا جاتا ہے, آپ کے لشکر میں مسلم ابن اوسجا ہیں, آپ کے لشکر میں حبیب ابن مظاہر ہیں, مولا آپ انہیں بھیج دیجئے, آپ ابو الفضل عباس کو کہ جن کے روپ پر وہ لشکر رکا ہوا ہے آپ انہیں بھیج رہے مہلت لینے کے لیے. ہاں یہی تو کربلا ہے کہ میرا نفس قربان ہو جائے حکم امامت پر, یہ کربلا ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام جاتے ہیں, عباس کے لیے سخت تھا, تو حسین نے ایک جملہ کہا جو گویا عباس کو قربان کر گیا, بنفسی انت یا اخی, اے عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے, جاؤ اور مہلت لے کر آؤ, حسین کی جان مجھ پر قربان, عباس قربان ہو, فدا ہو گئے. یہ امامت پر تسلیم ہونا, اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر کام میں. شہزاد علی اکبر کا ذکر ہوگا, میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور میں پھر دوہرا دوں اسے, جو صاحبان آپ تقریباً ہر سال ہی موجود ہوتے ہیں مجھے آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے. شہزاد علی اکبر کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے یہ کہ علی اکبر, ہر نوجوان چاہتا یہ ہے کہ نمونہ عمل ان کا کون ہو؟ شہزاد علی اکبر ہو. آج ان کے مصائب بھی ہیں, تو ایک جملہ سنتے جائیے, ایک سوال کیجئے گا اپنے آپ سے. بہت سے چہرے تو یہاں پر بڑے اچھے نورانی نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ ان سے گزارش, دس بستہ آپ میرے بہت محترم ہیں اور میں عزادار کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, میں دس بستہ گزارش کر رہا ہوں. آپ سب مجھ سے بزرگ بھی ہیں تقریباً, جتنے مجمع میں تشریف فرمایا, میں بہت چھوٹا ادنا سا ایک طالب علم ہوں. کیا آپ کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جب آپ علی اکبر کے سامنے جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ اپنے نفس سے ایک سوال کیجئے گا, آپ کا چہرہ وہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر آپ کو قبول فرما لیں؟ اے نوجوان دوست, وہ دین دین نہیں
جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلہ کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. تو اس لیلہ کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو غور کیجئے گا. اب 10 دن گزر رہے ہیں, اختتام پر ہے, تو اگر میرا چہرہ بھی ان جیسا چہرہ نہ بن سکا تو آقا علی اکبر کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, کیسے کہہ سکوں گا مولا میں آپ کا غلام ہوں. تو شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں, اچھا دنیا بہت باتیں بناتی ہے اور دنیا یعنی شیطان آ کے بہکاتا ہے, ارے جیسی رکھو گے لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں, مولوی بن گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے, آپ سب چیز چھوڑ دیجئے گا, ایک چیز دیکھیے گا میرے اس کام سے میرے مولا علی اکبر راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بس اتنا دیکھ لیجئے گا. اور جب آپ کا دل کہہ دے کہ راضی ہوں گے, جو یقیناً ہوں گے, تو پھر اس پہ قدم اٹھائیے گا اور شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں اس فرش ادا پہ دعا مانگیے گا کہ مولا مجھے یہ طاقت عطا ہو کہ آپ کے بابا کے دین پر چل سکوں. تو جب وہ ہر چیز عطا کرتے ہیں طاقت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے, بالکل عطا فرمائیں گے. اور فرمارے آپ تو آج اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیجئے, اس فرش ادا پر عہد کر لیجئے, یہ سید الشہدا کو پسند ہے. اور خلوص سے آنا, یہ خلوص اسی طرح سے تو ظاہر ہوگا نا, بس اوقات کام بہت اچھا ہوتا ہے, اگر اس میں خلوص نہ ہو سارا کام خراب ہو جاتا ہے, سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ایک مثال اور پھر منزل مسائل. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نبی خدا کو پالنا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو کون کہے گا برا کام ہے؟ نبی خدا کو پالنا اس سے بڑھ کے ثواب کیا ہوگا؟ دوسرا سوال, کیا فرعون کو ثواب ملے گا حضرت موسیٰ کو پالنے کا؟ پالا ہے نا اسے حضرت موسیٰ کو, کیا کیا اس نے, اس کے گھر میں پلے ہیں نا, اس کے محل میں پلے ہیں, کیا فرعون کو ثواب ملے گا؟ نہیں. اس لیے کہ نیت یہ نہیں تھی کہ نبی خدا کو پالو, اس کا دل نبی خدا کے ساتھ نہیں تھا, اس کا ذہن اس کا عمل نبی خدا کے ساتھ نہیں تھا, لہذا فرعون کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ جہنم کا حقدار ہے, لعنت کا حقدار ہے. پال نبی خدا کو رہا ہے اور لعنت کا حقدار ہے. بس اوقات کام اچھا ہوتا ہے لیکن قبول نہیں ہو پاتا, ایک اس کا پالنا ہے اور ایک آقا ابو طالب کا پالنا ہے. ابو طالب نے بھی تو پالا ہے نا ایک نبی کو, لیکن پالا ایسے ہے کہ پہلے سے جانتے ہیں کہ نبی خدا ہے, اور اگر میں اس نبی کو پال رہا ہوں تو مجھے سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس انداز سے پالا ہے کہ اپنے بچے کو بستر رسالت پر سلا دیا, میرا بچہ قربان ہو جائے نبی خدا کی جان بچ جائے. شہزاد ابو طالب نے, مولا ابو طالب نے پالا ہے ایک نبی خدا کو. اور جو لوگ کہتے ہیں اصل ایمان ابو طالب, حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور ترازو کے ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام مومنوں کے ایمان اور تمام مسلمانوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے, تب بھی ایمان ابو طالب بھاری ہوگا. ابو طالب کا فقط قصور یہ تھا کہ وہ علی کے باپ تھے, لہذا لوگوں نے دشمنی علی ان سے نکالی ہے, ورنہ جو ابو طالب کی خدمات ہیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اچھا لوگ, ایک جملہ ایک عالم دین نے اچھا کہا, بس یہ عرض کروں اور پھر منزل مسائب یہیں سے. لوگ تحقیق کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے, تو آپ پریشان نہ ہو اس پہ, آپ اس میں ٹینشن نہ لیا کریں, آپ اس میں ناراض نہ ہو جایا کریں, اس لیے کہ اگر علی کے باپ پر تحقیق ہوگی تو پھر ہر ایک کے باپ پر تحقیق ہوگی. اب ایک جملہ اور آگے کہہ دوں, جب علی کے باپ کے ایمان پر تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر تحقیق ہوگی, اور پھر فخر کر لیجئے گا کہ علی کا باپ کم از کم تاریخ میں ملتا تو ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.
کہتا ہے کہ کربلا اقتدار کی جنگ تھی,
محمد وعلى محمد.
تمہارے رزق کی عظمت کے اے ابو طالب کیا کہنے. ابو طالب کے گھر میں کھایا ہے نا رسول اللہ نے, اور پورے قرآن میں جہاں دیکھ لیجئے گا ایک حکم بار بار ہے, کلو من رزقن طیبن, پاک رزق کھاؤ. اپنے انبیاء کو پروردگار حکم دیتا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ, اور فرمائیے گا پاکیزہ رزق کھاؤ. ہر نبی کو حکم ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ. تو جو سب سے بڑا نبی ہو, جو سب سے بڑا نبی ہو, وہ جس کے گھر میں کھا رہا ہو, اس کے رزق کی عظمت کیا ہوگی, اس کے رزق کی طہارت کیا ہوگی. ابو طالب تمہاری رزق کی عظمت کی کیا کہنے, محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. شہزادہ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, آقا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, قصور ان کا یہ ہے کہ امیر المومنین کے والد گرامی ہیں. تو دشمنی علی, اب دشمنی علی کے کیا کہا جائے, بغض علی کی, بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی, مشہور جملہ ہے نا, بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. یا ماشاءاللہ, خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے. ہماری بات کیا ہوئی, فرعون وہ جس پر لعنت خدا ہے, اس نے بھی ایک نبی خدا کو پالا ہے, اور آقا ابو طالب علیہ السلام کہ جن کا ایمان اس مقام پر ہے, انہوں نے بھی ایک نبی خدا کو پالا ہے. کوئی تصور بھی ذہن میں کر سکتا ہے کہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہو جائے؟ تصور بھی محال ہے, ناممکن ہے. تو عمل بسا اوقات ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن جزا اور سزا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. عمل آپ کا ہے کہ آپ سید الشہداء کی مجلس میں ہیں, انشاءاللہ جزا اس معراج پر پہنچے گی جب 10 دن بعد واقعاً خود حسین ابن علی کہیں کہ اب یہ میرا حسینی بن چکا ہے, یہ میرا بن چکا ہے. جزا اس معیار پہ پہنچے گی, اس معراج پہ پہنچے گی انشاءاللہ. خدا ان متعال ہم سب کو سعادت عطا فرمائے, اور جب بھی کبھی مشکل آئے اس راہ میں, دین پر عمل کرنے کی راہ میں, تو سوچتے جائیے گا کہ حسین نے کیا کیا دیا ہے اس دین پر کہ مجھ تک یہ دین پہنچا ہے, کیا کیا دیا ہے. حبیب اور مسلم جیسے دوست دے دینا یہ آسان منزل نہیں ہے, اس سے بڑھ کر یتیم حسن قاسم کی پامال لاش اٹھا لینا آسان منزل نہیں ہے, کڑیل جوان بھائی کے بازوؤں کو اٹھا لینا. حسین سب کو دیتے جا رہے ہیں, 6 ماہ کے اصغر کو بھی دے دیا, 18 برس کے اکبر کو بھی دے دیا, دیتے گئے سب کو. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے مشکل تھا, علامہ نقن فرماتے ہیں کہ کربلا والوں کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا, اس لیے کہ اگر علی کی اولاد ایسے جنگ نہ لڑتی تو کون لڑتا, جعفر تیار کی اولاد ایسے جنگ نہ لڑتی کربلا میں تو کون لڑتا, یہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. لیکن شام کا جہاد خاندانی روایات کے برعکس تھا, اس لیے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو, اسے کوفہ اور بازار شام کے بازاروں میں بے مکھنؤ چادر پھرایا جائے. حسن اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا, یہ سب کچھ دے دیا کیوں, میں اور آپ حسین ابن علی کے دین کے پابند بن جائیں, جو وہ کہتے ہیں تو عمل کرنے والے بن جائیں. 10 دن گزرنے والے ہیں, اختتام پر ہیں, وعدہ کیجئے گا فرش اعضاء میں بہت طاقت ہے, مولا آپ کو عطا فرمائیں گے, یہاں سے لے کے جائیے گا. علی اکبر وہ شبیہ رسول کہ جب سید الشہداء کو شہزادہ علی اکبر عطا ہوئے ہیں, تو ایک شخص آتا ہے مدینہ میں, بدو تھا دیہاتی, وہ دیہاتی آ کر کہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ گزر جائے, میں اب ایک درود بھیج دوں محمد علی محمد پر. اللہ دیکھیں لیکن شہزاد علی اکبر کے مصائب پر سب سے زیادہ کریا ہوتا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور آپ کے دل بھی آمادہ ہیں اور انشاءاللہ خوب روئیں گے اور فاطمہ زہرا سے جزا پائیں گے، بی بی سے جزا پائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جسے سننے کے لیے خاص بی بی بھی تشریف لاتی ہیں۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا، ایک واقعہ پیش کروں گا چھوٹا سا، اس لیے بیان کیا۔ شہزادہ علی اکبر کی جب ولادت ہوئی تھی تو ایک شخص آتا ہے مدینہ میں، بدو تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ رسول کی وفات ہو گئی ہے، تو مدینہ میں آ کے سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ کہاں پر ہے، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جانے لگا مایوس ہو کر کہ کسی نے کہا کہ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہم شکل رسول ہے، تو چاہتا ہے رسول کی زیارت کر تو حسین کے در پر چلا جائے۔ یہ حسین ابن علی کے در پر آتا ہے، سید الشہداء کے در پر، کہتا ہے مولا مجھے کسی نے بتلایا آپ کو بیٹا عطا ہوا ہے جو ہم شکل رسول ہے، مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اپنی گود میں اکبر کو لے کر اور کہا کہ تو زیارت کرنی ہے، لے زیارت کر لے۔ وہ زیارت کرنے لگا، شہزادہ علی اکبر کو چومنے لگا، بوسا دینے لگا، کہ ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتا کہ کیا تو اس کی آنکھ میں کانٹا برداشت کر سکتا ہے، کیا تو اس کے دل پہ کانٹا برداشت کر سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اس نے کہا مولا میں اپنی آنکھوں پر خاردار کانٹا برداشت کر لوں گا، اس کے قدموں پہ بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا فرزند رسول یہ بیٹا اتنا خوبصورت اور حسین ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ حسین نے کہا کہ جس کے قدموں میں تو کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، ایک وقت ہوگا کہ جب بوڑھا باپ ہوگا، جوان کی لاش ہوگی اور کلیجے میں بچے کا ٹوٹا ہوا پھل ہوگا۔ یہ حسین ابن علی پر سب سے گراں گزرنے والی قربانی ہے، بہت سخت ہے۔ ایک جملہ میں نے وہاں محفل مرتضیٰ میں عرض کیا، میں اسے دوہرا دوں کیونکہ امام کا جملہ ہے، امام کے جملے میں اصل تاثیر ہوتی ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا، کہا تھا مولا دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ امام نے کہا کہ دنیا اتنی بری ہے، یہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر بھی کوئی ایسی چیز کی جو اچھی ہو؟ امام نے کہا کہ ہاں، اگر ایک باپ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کا جوان جب قد و قامت کو دیکھتا ہے باپ اس جوان کی، تو باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، جب جوان کی شادی ہوتی ہے تو باپ کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ جو گزر چکے ہیں اس مرحلے سے وہ جانتے ہیں، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، خدا کو اقامت عطا فرمائے۔ کہا کہ جب دیکھتا ہے بوڑھا باپ تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ راوی کہتا ہے امام نے جواب نہیں دیا، کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے سوال کیا، آپ جواب نہیں دیتے، آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ کہا سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان کا لاش آواز۔ یہ سب سے سخت ہے۔ حسین ابن علی کی قربانی سب سے سخت قربانی ہے، اور فرمائیے گا اور کون، میں نے عرض کیا کون کون اکبر کے مصائب سننے کے لیے آتا ہے؟ ملا عباس مازندرانی، مجھ سے کہا گیا ہے میں خاص اس روایت کو پڑھوں۔ ملا عباس مازندرانی پیدل جایا کرتے تھے مولا حسین کی زیارت پر، مازندران ایران کا شہر ہے، پیدل جاتے تھے کربلا حسین کی زیارت پر، کہ قدم قدم پر حج و عمرے کا ثواب ہے، قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو پیدل چلتے آج بھی نجف سے لاکھوں زائرین چلتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، اور انسان لاکھ کتابوں کو پڑھ لے، لاکھ مجلسیں سن لے، نجف سے کربلا کے راستے میں جو انسان حسین ابن علی کو درد کرتا ہے، یقین جانیے وہ کہیں پر نہیں ہے۔ جو دیکھتا ہے انسان اس منظر کو، جو دیکھ چکے ہیں وہ تائید فرمائیں گے، ان کی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے آنسو جاری ہیں۔ تو پیدل چلنے کا ثواب، آئمہ آتے تھے پیدل، ملا عباس مازندرانی فرماتے ہیں کہ پیدل جاتے تھے اس دور میں جب بہت کم لوگ چلا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا ہفتوں کا سفر ہوتا تھا، تھک جاتے تھے جب آرام کرتے تھے، پھر کچھ آگے بڑھتے تھے، پھر آرام کرتے تھے آگے بڑھتے تھے، کہتے ہیں ہم چلتے چلتے شدید تھک چکے تھے، لہٰذا ہم ایک مقام پر بیٹھ گئے، قافلہ میرے ساتھ تھا، شب جمعہ تھی اس دن، تو میں نے سوچا ہم اتنی دور سے مولا کی زیارت پر آئے ہیں، شب جمعہ میں مولا کے حرم میں نصیب ہو جائے، لہذا میں اٹھا اپنے مقام سے اور دیکھنے جاتا ہوں کربلا کتنا دور ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے دور سے مولا حسین کے گنبد کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں آتا ہوں، آ کر کہتا ہوں اپنے قافلے سے کہ دیکھو تم اتنی زحمت کر کے آئے ہو، اگر کچھ ہمت کر لو تو ہمیں شب جمعہ مولا حسین کے حرم میں مل جائے گی۔
تھکا ہوا قافلہ حسین کا نام سنتا ہے, اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر چلنا شروع کیا قافلے نے. کہتے قافلہ چلتا جا رہا تھا, کئی ہفتے ہو چکے تھے, شدید تھکن تھی, لیکن شب جمعہ ختم ہونے سے پہلے ہم حسین کے حرم میں پہنچ گئے. جیسے ہی مولا کے حرم میں پہنچے, میں جانتا ہوں الحمدللہ بہت مرتبہ نصیب ہوا ہے, یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو آرام دہ سفر ہوتا ہے, اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن جیسے کوئی ظاہر کربلا پہنچتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں فوراً دری پر جاؤں, اپنے مولا کو سلام پیش کروں, فوراً دری پر جاؤں, یا حسین کہہ کے معذرت کروں. یہ کئی ہفتوں کا سفر کر کے آئے تھے. کہتے جیسے ہم حرم میں پہنچے ہمارا دل مستلم ہو گیا, دل تڑپ گیا, کوئی یا حسین کہہ رہا تھا, کوئی مولا کی زیارت کر رہا تھا, کوئی اپنے سر کو پیٹ رہا تھا. عجیب سماتا حرم میں. ملا عباس کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے حرم میں اس مقام پر پہنچا جہاں حسین کا کٹا ہوا سر دب رہا ہے, وہ مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. اور میں نے کہا مولا آپ کا شکریہ, مولا آپ نے اپنی زیارت پر شب جمعہ بلا لیا مولا, اور میں آپ کی جانب سے عرض کرتا ہوں مولا یہ اتنے رونے والے جن کی آنکھوں میں آنسو موجود ہیں یہ بھی تڑپتے ہیں مولا کہ بار بار کربلا آتا ہوں, آپ کا در دیکھنا نصیب ہو مولا. ملا عباس کہتے ہیں مولا آپ کا شکریہ آپ نے بلایا, لیکن مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شریف کا پرسہ آپ کو پیش کروں, آپ اتنے غریب ہیں مولا کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں یا اصغر کے اس زخمی لاشے کا پرسہ دوں, یتیم حسن قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں, مولا میری سمجھ نہیں آتا. تو ملا عباس کہتے ہیں مولا میرے ہاتھ میں مرثیے کی کتاب ہے, میں وہ کتاب کھولتا ہوں, جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں اس شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا. اب جب ملا عباس نے کتاب کھولی تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. ملا عباس نے وہاں مصائب پڑھنا شروع کیے, مصائب پڑھتے جاتے ہیں. اگر اکبر اکبر وہ چاند ہے, کس ذاکر میں اتنا دم ہے کہ کما حق کو مصائب پڑھ سکے. اس لیے کہ جب یہ قافلہ کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا تو کسی یہودی عورت نے اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا تھا خدا کرے اس کی ماں نے نکالا ہوں. میں لالا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور پوچھا رہے اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. کہا ماں نے بگاڑا کچھ نہیں, جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو ماں نے لوگوں کے نیزا پر سر کیسے دیکھا ہو. ملا عباس کہتے میں نے مصائب پڑھنا شروع کیے, میں نے کہا مولا آپ پر کتنا سخت وقت تھا کہ جب جوان بیٹا آپ کو چھوڑ کر چلا. اکبر کہتے ہیں ابھی کچھ آگے بڑھا تھا کہ ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو. خود رخصت اکبر بڑی سخت ہے, اس لیے کہ راوی کہتا ہے جب اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا, کوئی بیوی تھی جو دامن تھام لیتی تھی. یہ نہیں ملتا تاریخ میں کون سی بیوی تھی, لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کوئی بزرگ ہوتی تو شانہ تھام کر روکتی. ارے معصوم سکینہ اکبر سے فریاد کرتی تھی, بھیا اکبر سکینہ کو کہاں چھوڑ گیا. اکبر کچھ آگے بڑھے, ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا ماں قدموں کے پیچھے چلتا آ رہا تھا. اکبر جلجلا سے اترے, کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا. حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان میں کیا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا جوان کا خون کیسا ہوتا. اکبر جاتے ہیں جہاد فرماتے ہیں. کچھ دیر بعد پشت فرس سے زمین کربلا پر گرے, آواز تھی علیک ابن السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا. علامہ نقر لکھتے کہتے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا دیکھنے والا میری مدد کو آئیے گا. اکبر گرتے کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام, شاید سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو بابا, اب زحمت نہ کیجئے گا, اب میرا آخری سلام قبول کرو. لیکن وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر پہنچے ہوں اکبر کی لاش پہ کیسے نہ جاتے. رابی کہتا جانے کا انداز عجیب تھا, حسین اٹھتے ہیں کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں کہتے ہو جو نہیں آ بھیا میرے لال پر یا علی یا علی کی صدا ہے. اب علماء کہتے ہیں نہیں معلوم, اپنے اکبر کو پکار رہے ہیں کہ بیٹا علی مجھے آواز دو, یا اپنے بابا علی کو پکار رہے ہیں. یہ تو بیٹا ہے نا, آپ چاہنے والے ہیں, مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کو شاہ کو پکارتے ہیں. ارے جو بیٹا ہو فریاد کی ہوگی بابا, تو مشکل کو شاہ کا اعلان تمہارا تمہارا حسین ہے, یہ اکبر کی لاش. حسین اکبر کے قریب پہنچے, بس آخری جملہ عرض کروں گا, آپ رو چکے ہیں, مجلس تمام ہو چکی ہے, آخری جملہ. حسین اکبر کے پاس پہنچے, لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں, اکبر سے کہا بیٹا کوئی تمنا ہو تو بیان کرو, کوئی آخری حاجت ہو تو بیان کرو. اکبر نے کہا بابا اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے. حسین نے موجزہ نہ ہاتھ دے رہا, اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا, قبر رسول نظر آئی فاطمہ صغرا نظر نہیں آتی, قبر حسن نظر آئی فاطمہ صغرا نظر نہیں آتی, قبر فاطمہ زہرا نظر آئی صغرا نظر نہیں آتی. ایک بار وہ اکبر نے چیخ ماری, فریاد کر کے رونا شروع کیا. حسین نے کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہے, میرے قدموں کی خاک ہم نے سر پر ڈال کر کے دی ہے. ارے کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر کہاں رہ گیا؟ میرا بھیا خدا آپ کو کوئی غلط آنا فرمائے, خدا اکبر کے صدقے میں مقام علی اکبر کی زیارت کر بلانے نصیب فرمائے. جائے کوڑے باپ کے جوان کی لاش کو اٹھایا تھا. میں مولا علی اکبر پر سلام پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے ایک جملہ کہنا ہے. آپ رو چکے ہیں, آپ سب کی جانب سے دل کی گہرائی کے ساتھ ان بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ حق ہے کہ ادا ہو اس طرح سے سلام. شہزادی فاطمہ زہرا ہمارا پرسا قبول کیجیے گا.
السلام علی حسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
آخر جملة بس, آپ رو چکے ہیں, ہر آنکھ اشک بار ہے. الحمدللہ اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں, کچھ رمق باقی ہے, ابھی اکبر زندہ ہے, اب اٹھانا چاہتے ہیں. بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹے کی لاش ہے. کہا بیٹا اتنی مہربانی بوڑھے باپ پر کرتے, اب میں دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈالتے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تیری لاش کو لے کر چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ یہ گردن میں ڈال دے. کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. کہا بیٹا میں صادق حسین ہوں, اب جو ہاتھ ہٹا پرچی کا ٹوٹا ہوا بھر. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ دیکھا نہیں, جواب کے کلیجے میں پرچی کا بھر ٹوٹا. مجھے نہیں معلوم حسین نے یہ لاش کیسے اٹھائی, اس لیے کہ تاریخوں میں موجود ہے کہ بنی ہاشم کے کچھ بچے خیموں سے باہر آئے حسین کا ہاتھ اٹھانے کے لیے, بچے لاش کو لے کر چلے اور حسین پیچھے یا علی یا علی کہتے ہوئے چلتے جاتے ہیں. ملا عباس کہتے ہیں, آخری جملہ, ملا عباس کہتے ہیں میں نے مصائب پڑھے, حسین کے حرم میں بہت گریا ہوا, بس ہم مصائب پڑھ کے اپنے مصابر کھانے آئے, ہم کچھ آرام کر رہے تھے, ہم تھکے ہوئے تھے کہ خواب میں میں نے مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا. مولا حسین تشریف لائے تھے, کہا اے ملا عباس تم سب بیدار ہو جاؤ, اس لیے کہ اب میں تمہاری زیارت کر لے. ملا عباس کہتے میں نے سب کو بیدار کیا, کوئی دیر بعد حسرے میں نور بلند ہوا, آج جس میں جتنا تمام ماتم کرتے جائے, کچھ دیر بعد نور بلند ہوا, میں نے دیکھا فاطمہ شیعہ رہتا ہے اسے جا کر میرا سلام پہنچانا. ملا عباس نے کہا مولا اس کی کون سی نیکی ایسی ہے آپ اسے سلام پہنچا رہے ہیں؟ کہا ہے ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میری جوتیوں کو میرے آزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتا ہے. اسے جا کر میرا سلام پہنچانا. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی کیا میں نے غلط پڑھا؟ مولا نے کلیم اللہ پڑھا تو نے ٹھیک پڑھا لیکن ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے جیسے تو نے اکبر کے مسائل پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو غشا گیا ہے فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی ہے. ہائے حسین کی ماں ہائے فاطمہ
زیارت کے لیے متوجہ ہوں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن